Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Karim.
آپ حضرات اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں.
دیکھیے اگر ایک لفظ ہم استعمال کریں کہ تاجر اس کو بولیں گے نام چاہے عملی ہو مشاغل کا ہو کچھ ہو عطار اس کو نام بول اسی نام کی مناسبت سے صفات ظاہر ہونا شروع ہوتی تو تاجر بولتے ہی تجارت سمجھ میں آتی تو تجارت کرنا اس کی صفت ہے زارے اور زراعت کرنا سنار اور سننے پر محنت کرنا لوہار اور لوہے پر محنت کرنا زمیندار اور زمین پر محنت کرنا تو ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے اس میں رہنے والا وصف اور اس کام کی مناسبت سے وہ صفت یوں سمجھیے کہ ہر اسم کا ایک اثر ہوتا ہے اور ہر صفت کا ایک تقاضا ہوتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسم کا ایک تقاضا ہے حکم ہے اور ہر صفت کا ایک اثر ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے فرمائش کے لیے مگر اور فرمائیے یہ چیز سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں نام کے تعلق سے کام کے تعلق سے جانتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کے ناموں اور کاموں سے ہماری کوئی شناسائی نہیں معرفت ملے تو کیسا ملے اللہ کی پہچان ہونا ہے نا سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان ہو اللہ کی پہچان کا صاف راستہ آسان راستہ اس کے نام کو اور کام کو اور صفات کو اور کاموں کو سمجھنے کا رہتا ہے ایسے ہی آقائے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے ناموں کو آپ کے کاموں کو اور آپ کے صفات کو سمجھنا پڑتا ہے جس حد تک بھی سمجھ میں آ جائے ہر آدمی کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں صلاحیت الگ ہوتی ہے تو فرمائش کا پیمانہ بھی الگ ہوتا ہے اسی لحاظ سے بسترف رہتی ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو اپنی اپنی صلاحیت کا لحاظ ہے اسی طرح میرے دوستو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اللہ کی بہت سی صفات ہیں اللہ کے بہت سے کام ہیں لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ ہر اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو ہم مان رہے ہیں تو نام کو ماننے ہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ ماننے کے ساتھ جاننا متعلق کرنا ضروری اور جاننے کے ساتھ پہچاننا ضروری اور پہچاننے کے ساتھ دیکھنے پڑھنے کی منزل ہوتی کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کچھ مراتب ہیں کچھ درجات ہیں کچھ درجہ بندیاں ہیں اسی شعور سے اگر اس کو سمجھا جائے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے مثال اگرچہ کم درجے کی لیکن سمجھ میں آنے کے لیے بہت اچھی ہے مثال برابری کے لیے ہے برابری کے لیے نہیں ہے دیکھیے اس زمانے میں جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو خاص طور سے آج کل کی ترتیب کیا ہے ایک درجہ ہے مان لینے کا फला शहर में फला नाम की साहब है, वो साहब फला काम करते हैं, उनके घर में एक बच्ची है, इसके बारे में सोच सकते हैं। मान ले आपके दोस्त ने आपको कह दिया, आपने कहा अच्छा ठीक है, अब आप ये नहीं बोलते तू सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उस दोस्त पर आपको इतना एतमाद है कि आप ये कहते हैं कि मैं मान लिया मेरे दोस्त की बात है, झूठ नहीं हो सकती है, तो मेरे फलन मेरे अब्बा की बात है झूठ नहीं हो सकती, अम्मी की बात है झूठ नहीं हो सकती, ईमानदार आदमी की बात है झूठ नहीं हो सकती, मान लिया एक मानने का दर्जा। उसके बाद क्या होता है, जानने का दर्जा होता है। हाँ ठीक है आपकी बात से हमसे इनकार नहीं है, लेकिन मैं मजीद मालूम करना चाह रहा हूं, कहाँ रहते हैं, तो महल्ला फुलंग, तो गली कौन सी है, तो फुलंग गली, अच्छा हुआ मकान का नंबर क्या है, तो ये है। और हम किससे मालूम कर सकते हैं, तो फुला साहब से मालूम कर सकते हैं, कौन कौन जाएंगे भाई, तुम मेरे साथ आ जाओ, जाएंगे देखेंगे मालूम कर ले के आएंगे। अरे हाँ जैसे बतलाया गया था वैसे ही हमने देखा कि फुला मोहल्ले में फुला घर में फुला मकान नंबर के पास और फला घराने में लड़की है, जो कुछ वो बतलाए थे ना वो सही है। इसको बोलते जी जानना, हाँ और पहचानना भी, लेकिन एक है पहचानना और देखना, पहचानना और देखना, इतने दर्जे में वो लड़का क्या करता है, या उस लड़के के रिश्तेदार ये कहते हैं करीब रिश्तेदार या जिम्मेदार लड़की की फोटो देखना चाहते हैं। बात समझ में आ गई, इसको बोलते ये पहचानने की मंजिल देखने की मंजिल। तमाम चीजें मुकम्मल हो गई, बातचीत मुकम्मल हो जाने के बाद आखिरी मरहला होता है उस दुल्हन को पाने का। फोटो से शादी नहीं करते आप, अगर आपसे ये कह दिया ये फोटो पूछे तो ना फोटो है ले जाइए फिर दिया ना इधर, क्या बोलेंगे आप, अरे फोटो मंगाने का ये मतलब थोड़ा ही था, ये अलग बात है कि फोटो मंगाना नहीं मंगाना वो मसले अलग है आप छोड़िए, लेकिन आपकी फिक्र और नौजवानों की फिक्र कि जो सजा है आज के दौर में बिलखसूस इन तमाम चीजों का तकाजा कर दी है जी। आप पाने की मंजिल कम अहम नहीं है, सबसे अहम होती है, क्यों, अगर कोई आदमी हो गए कि साहब मुझे फलां साहब से मुलाकात करना है, बम्बई से आए हैदराबाद उतर गए, मुताल्लिका का मकान को पहुंचे, मकान को जाने के बाद लोग मुझे वही यहाँ ये घर किसका है, फलां साहब का है, अच्छा फिर ठीक है फिर साहब ये मकान वाले नहीं है, नहीं है मकान नहीं है, मकान वाला नहीं रहा तो क्या होगा, मकान तो है ना देख लेके जाओ, अरे भाई हमको मकानदार से मालिक के मकान से काम है, मकान से काम नहीं है, ऐसे ही किसी दूल्हे से अगर आप यूं बोलेंगे ये दुल्हन नहीं है दुल्हन के कपड़े है ले जा वस्त्र हो, तभी सोचिए आप काफी है। हाँ दुनिया के मामलात में पाने का खूब अच्छी तरह दर्द है, चना सही है पहचान है, वो कहता है कि मुझे अलमारी नहीं चाहिए, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे दुल्हन चाहिए, इसको बोलते हैं पाना। इसी तरह मेरे दोस्तों बिना तशबीह और तमसील अल्लाह को पाने का भी इसी तरह जरिया है, जैसे मखलूक जिस अंदाज पर मुद्रक होती है उसका लिहाज अलग, مگر جس انداز سے اللہ کو تھاما جا سکتا ہے اس کا انداز الگ. جی واعتصموا باللہ, اللہ کو تھام لو. ہاں آدمی باوجود کوئی چیز مادی نہ ہونے کے پھر بھی پکڑ لیتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اچھی طرح سے پکڑ لو. جب بات پکڑ سکتے ہیں تو ذات کو بھی پکڑ سکتے ہیں. جب بات گرفت میں آتی ہے تو ذات گرفت میں کیوں نہیں آتی. جیسی صلاحیت, جیسی استعداد, جیسی شاکلہ, جیسا معیار, اسی انداز اس کی گرفت ہوتی ہے. کوئی چیز نظروں سے پکڑ لی جاتی ہے, کوئی چیز زبان سے پکڑ لی جاتی ہے, کوئی چیز ہاتھوں سے پکڑ لی جاتی ہے, اور کوئی چیز بس بات سے پکڑ لی جاتی ہے, اور کوئی چیز کانوں سے, دل و دماغ سے پکڑ لی جاتی ہے. اسی طریقے سے بصیرت کے ذریعے سے, دل کے نور کے ذریعے سے, ایمانی فراست کے ذریعے سے, ایمان کی حرارت کے ذریعے سے, کمالت ایمان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی تھاما جا سکتا ہے. اسی لیے کتاب و سنت کے مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے. لن تضلوا تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. کیا مطلب ہوتا ہے تھامنے کا؟ کیا واقعی توجلی میں اور دانتوں میں پکڑ کے تھامنے کا مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے اس کا؟ کیا سوال بن نواز حدیث میں آیا نوازی سے پکڑنے تھامنے کا حکم ہے, لہذا حدیث کی کتاب لے لیا, دانت میں پکڑ لیا. اللہ کے بندے جی, اہل حدیث کی نظر اس کی رہتی, اس سے زیادہ نہیں رہتی جاتی نہیں بچاروں کی نظر. جی حضو علیہ بن نوازد کی تعمیر کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں. تو میرے دوستو, جس طریقے سے کسی بھی چیز کو تھاما جاتا ہے, چاہے وہ چیز مادی ہو یا غیر مادی ہو, معیارات الگ الگ, مواقع الگ الگ, تمیز فکر الگ الگ, جی ممتاز حیثیتیں الگ الگ, مگر ایک چیز پائی جا سکتی ہے. اسی لیے آج کے دن جس شخص کی بصیرت اتنی طاقتور ہوگی, حشر کے میدان میں اللہ کے دیدار کے لیے اتنا ہی راستہ صاف ہو جائے گا. اسی لیے آیتوں میں آیا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہو اس دنیا میں بھی اندھا ہو. کیا مطلب ہے؟ جو یہاں آج ایمان کی نظر سے محروم ہے, کل اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. آج یہاں جس کا ایمان طاقتور ہوگا, آج یہاں جس کی معرفت طاقتور ہوگی, آج یہاں اللہ کی معرفت جتنی زیادہ باصلاحیت ہوگی, اتنا ہی زیادہ دیدار کا فرق پیدا کر دیا جائے گا. مفتی اعظم کا کہتا ہے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے دیدار کے بہت سے مراتب بتائے ہیں, اور لکھا ہے اپنی تفسیروں میں کہ اللہ کے کسی مومن کو دیدار ہوگا سال میں, ایئرلی سال میں ایک دفعہ. کسی کو دیدار ہوگا اللہ کا چھ مہینے میں ایک دفعہ, اور کسی کو دیدار ہوگا منتھلی کی ماہانہ ہوگا, اور کسی کو دیدار پندرواڑہ ہوگا, اور کسی کو دیدار ویکلی ہوگا, اور کسی کو دیدار ہر روز ہوگا. وہ آخر میں معرفت کے پیمانے اور درجات کی حد بندیوں اور اس کے تدسر کی وجہ سے ہے. ایمان کے شعبے بے شمار, 70 سے زیادہ. جس کے جتنا زیادہ ایمانی شعبے زندہ, اتنا ہی زیادہ عرفان کے طرح مدارج جی بلند ہوتے جائیں گے, تو آخرت میں دیدار والے اعتبارات بھی طاقتور ہوں گے. تو آپ سے عرض جو بنیادی بات عرض کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک اسی طریقے جیسے ماننے, جاننے, پہچاننے, دیکھنے اور پڑھنے کے مراتب ہیں, اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کو بھی ماننے, جاننے, پہچاننے, دیکھنے, پانے کے مراتب ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں. محنت کریں گے تو لہرات تک بول دیں گے. اللہ جو چیز آسان ہو سکتی ہے وہ برابر کر دی جاتی ہے. اور اللہ اللہ اپنے قرآن اور حدیث اللہ نے بے شمار آیتوں میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتوں میں ایسے ایسی فکر اور ایسی عمل دے دی گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب تر ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے قریب تر ہو سکتے ہیں. وہ مستقل اپنے مضامین ہیں. لیکن میرے دوست, آپ سے خصوصی بات کرنے کی ہے کہ ہر نام کا, ہر نام کا ایک جی تقاضا ہوتا ہے اور ہر قیمت کا ایک اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے جس نام کو مان لیا اس کے اس ماننے کا اثر مجھ پر کیا پڑنا چاہیے. مثال کے طور پر سینکڑوں آیتوں میں اور بیسوں حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ نافع اور ضار اللہ ہے, نفع پہنچانے والے اللہ اور ضرر پہنچانے والی اللہ ہے. ایک ہے ماننے کی بات. ماننے کی بات یہ ہے, دیکھو بھائی میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں, میں مومن ہوں آپ مومن ہیں. ایمان اور اسلام کے تقاضوں میں یہ بات ہے, شریعت کے احکام میں قرآن و حدیث کے حکموں میں یہ بات موجود وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نافع اللہ کا نام ہے اور ضار اللہ کا نام ہے. تو اس اسما کی صفات کیا ہے؟ نافع کی صفت ہے نفع پہنچانا اور ضار کی صفت ہے ضرر اور نقصان پہنچانا. تو اسم اور صفت لگا بدھائک نظام ہوتا ہے, کبھی اس چیز کا ظہور ہونے لگتا ہے کبھی وہ چیز مندرج رہتی ہے اندرون میں رہتی ہے. بالقوا اور بالفعل کی تفصیلات ہیں اپنی جگہ پر, آپ حضرات کو ان نازک باتوں میں جانے کی بھی چلنا ضرورت نہیں ہے. وقت کا تقاضا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تفصیل پیش کی جائے, مگر اتنی بات سب کو معلوم ہے کہ نافع اللہ ضار اللہ اور نافع اللہ کا نام ضار اللہ کا نام. نفع پہنچانا اللہ کی صفت اور نقصان پہنچانا یہ اللہ کی صفت ہے. حضرت پیرانے پیر محبوب زبانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایک بنیادی جملہ دیا جو تمام سلسلوں میں قدر مشترک برابر پڑھایا جاتا ہے, چاہے وہ قادری سلسلہ ہو یا چشتی سلسلہ, چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہو یا سہروردی سلسلہ. جملہ یہ ہوتا ہے لا نافع ولا ضار الا هو, اللہ کے سوائے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور اللہ کے سوائے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آج کی پوری دنیا اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے اور اگر اللہ حفاظت ہی مقدر فرمائیں گے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی. جی مسائل بہت سے ہیں سامنے, فکر و فہم آپ حضرات کے پاس موجود ہے, اللہ نے سوچ وچار کا ملکہ دیا ہے, ہم سے زیادہ سوچتے رہے. تو میرے دوستو نفع پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور نقصان پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات. مگر اب سوال یہ ہے کہ مان لیا ٹھیک ہے لیکن اس کا اثر مجھ پر کیا پڑنا چاہیے. جیسے اگر میں نے یہ بات مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کہ یہ سانپ ہے اور یہ سانپ یوں ڈنک مارتا ہے, بھائی مان لیے جان لیے سانپ سامنے موجود ہے, اس ماننے جاننے کا اثر مجھ پر کیا ہونا چاہیے. جس اسی طریقے سے زہر کے بارے میں ہم نے مانا اور جان لیا لیکن اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اس زہر سے بچا جائے. جب ایسی بات ہے تو پھر میرے دوست یہ سوچیے کہ ہم نے اللہ کو نافع سمجھا تو اس کا اثر ہم پر کیا پڑنا چاہیے. اس طرح اللہ توفیق دے اللہ کی ننو صفات کو سمجھ کر اس بات پر غور کرے کہ اللہ کے اس نام کو ماننے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. یہ ہے آج کے توقع بلادا, میرے اندر کیا تبدیلی آنا ضروری ہے. مثال کے طور پر نفع کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. دو آدمی سامنے کھڑے, ایک دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے. دائیں طرف والے کے جیب میں پیسہ ہے, اس کے بازو کے جیب میں پیسہ ہے, یہ لبنیان کی جیب میں پیسہ ہے, اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے, اس کی تھیلی میں پیسہ ہے. وہ مقدرت اور طاقت رکھتا ہے, وسعت رکھتا ہے, صلاحیتیں رکھتا ہے, مزاج کا داد و دہیش دینے والا رکھنے والا سخاوت والا مزاج رکھتا ہے اور دینے ہی پہ تلا ہوا ہے اور دینے ہی کے لیے کھڑا ہوا ہے. एक शख्स ऐसा है, दूसरा फकीर है, मुफलिस है, कल्लाश है, बेहैसियत है, और उसके पास कोई 5 पैसे 10 पैसे भी मौजूद नहीं है। तो मेरे दोस्त, एक के पास के पैसे का खजाना, पैसा देने की सलाहियत और दूसरे के अंदर वो बातें नहीं है, तो उम्मीद किससे बांधना चाहिए? समझ में बात आ गई? उम्मीद किससे बांधेंगे? जाहिर है कि जिसके पास है, जो दे सकता है, जिसमें सलाहियत है, जिसके पास रुपया पैसा है, जिसकी मिजाज में सखावत है। आप ऐसा, मुझे उम्मीद उस शख्स से है, उससे नहीं, बिल्कुल खुला हुआ मसला है ना। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम का हुक्म ये है, शरीयत के अहकाम में से ये बात मौजूद है कि नफा का खजाना, नफे के जो खजाने हैं वो अल्लाह के पास है और गैरुल्लाह के पास नफे के खजाने नहीं है। तो एक तरफ है हजरत हक जल्ल जलालुहू के नफे के खजाने, उनकी जात और उनके खजाने, और दूसरी तरफ है आलम इंसानी मोहताज के हैसियत और लाचारों मजबूर, बेकसो बेबस, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ भी है, खाली जेब भी है, खाली फिक्र भी है, दादो तहरी का मिजाज भी नहीं है, मिजाज का भी सखी नहीं है। मेरे दोस्त, तो बताओ उम्मीद किससे बांधेंगे? इसीलिए अहलुल्लाह ने, बुजुर्गा ने, दीन ने, पीरा ने, तरीकत ने, अहले ये कुरान और हदीस के जानने मानने वालों ने, कमाला तहलीम रखने वालों ने ये बात बताई कि सिर्फ अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता रखो, गैरुल्लाह से उम्मीद लगा के मत रखो। गैरुल्लाह से उम्मीद लगा, अगर कोई आदमी यूं कहे के साथ क्यों न लगाएं उम्मीद, दुनिया हजारों इंसानों जो गैरुल्लाह से उम्मीद लगा के कामयाब हो रहे हैं, कोई पुराना पुल जाके अपनी उम्मीदें आंख लगाए रहता है, कोई लंगर हो जाकर अपनी आंख लगाए रहता है, कोई रहमताबाद जाके अपनी आंख लगाए रहता है, और कोई यहां वहां जाकर अपनी आंख लगाए रहता है, कोई दिल्ली और अजमेर जाकर आंख लगाए रहता है, फिर क्यों साहब वहां तो होता है ना फायदा, वो ईमान का इम्तिहान है, ईमान गलत हो जाता है, ईमान बाकी नहीं रहता। गैरुल्लाह से अगर तवक्कोआत लगा के रखेंगे, अरे नहीं साहब हमने तो यहां तक देखा कि फुला महल ने की, फुला बहन ने आंख लगाई थी, एक जगह पहुंची, बे औलाद की औलाद हो गई। मेरे दोस्त, जिनके बारे में हम उम्मीद लगा रहे हैं वो इस बात का भी इख्तियार नहीं रखते कि एक नाखून पैदा कर दें। हाँ, यही तालीम है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके बारे में हम लोग आंख लगा के रह रहे हैं और ये समझते हैं कि फुला फायदा फुला निगाह हुआ, फुला फायदा फुला निगाह हुआ। मेरे दोस्त, ये ईमान का इम्तिहान है, और जिनके बारे में हमने आंख लगाई, तवक्को बांधी और नाफे और जात समझा, और उस बुनियाद पर कुछ काम होते और बनते नजर आ गए, तो मेरे दोस्त, ईमान तो हो गया डवाडोल। इस वास्ते के जिनके बारे में हमने आंख लगाई है वो तो इतने जी इतने लाचार है और इतने बेवस है कि वो सर के बाल के नीचे लेकर पैर के नाखून तक का कोई चीज नहीं दे सकते, तो कुल क्या दे सकते? जब जूस नहीं दिया जा सकता तो कुल क्या दिया जा सकता है? पूरी दुनिया अब भी इंसानों के लिए चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई दबी चबाई बात है और कोई घुमाने करने वाली बात है। कुरान पूरा इस्तेदलालात से भरा हुआ है, अहादीस इस्तेशादात से भरी हुई है, शान वरूद बेशुमार किस्म के नफे और जरर के खजाने अल्लाह के पास है, कायनात की शक्ल इम्तिहान के रूप में, इसीलिए देखा जाना चाहिए कि नफे के खजाने जब उसके पास है तो उम्मीद किससे बांधू। इसीलिए अल्लाह जी, इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ईमान बैनल खौफ वर-रजा, ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। ईमान एक सिक्का है, उसके एक रुख पर امید کی مہر لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف خوف کی مہر لگی ہوئی ہے. جس امید اور خوف کے درمیان ایمان کا سکہ چل رہا ہے, دوسری ایک طرف امید کا مہر اور دوسری طرف جی خوف کا مہر, خوف اور رجا کے درمیان والی کیفیت کا نام ایمان ہے. اسی لیے میرے دوستو ایک دیکھو اسی طرح نقصان کے بارے میں سمجھ لو, ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لیا ہوا ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے, ہاتھ میں بندوق ہے, گولی تیار ہے, بارود پر قادر ہے مختلف انداز سے, اور دماغ بھی اس کا بس مارنے ہی پر تلا ہوا ہے. ایک آدمی ایسا کہ اب کام کروں جب کام کروں, ایسی صورت حال پر ہے. دوسری طرف ایک آدمی ہے لاغر ہے, لاچار ہے, بے بس ہے, مجبور ہے, کوئی گولی نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی احتیاط نہیں ہے, کوئی بندوق نہیں ہے, کوئی بارود نہیں ہے. بتائیے میرے دوست خوف کس سے متعلق ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس نقصان کے اسلحہ اور اسباب ہیں اس سے خوف متعلق. یہ بات تو سمجھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان ایک سکہ ہے, اس کے ایک رخ پر امید کی مہر لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف خوف کی مہر لگی ہوئی ہے. جس امید اور خوف کے درمیان ایمان کا سکہ چل رہا ہے, دوسری ایک طرف امید کا مہر اور دوسری طرف جی خوف کا مہر, خوف اور رجا کے درمیان والی کیفیت کا نام ایمان ہے. اسی لیے میرے دوستو ایک دیکھو اسی طرح نقصان کے بارے میں سمجھ لو, ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لیا ہوا ہے, طاقت ہے, صلاحیت ہے, ہاتھ میں بندوق ہے, گولی تیار ہے, بارود پر قادر ہے مختلف انداز سے, اور دماغ بھی اس کا بس مارنے ہی پر تلا ہوا ہے. ایک آدمی ایسا کہ اب کام کروں جب کام کروں, ایسی صورت حال پر ہے. دوسری طرف ایک آدمی ہے لاغر ہے, لاچار ہے, بے بس ہے, مجبور ہے, کوئی گولی نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی احتیاط نہیں ہے, کوئی بندوق نہیں ہے, کوئی بارود نہیں ہے. بتائیے میرے دوست خوف کس سے متعلق ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس نقصان کے اسلحہ اور اسباب ہیں اس سے خوف متعلق. یہ بات تو سمجھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو بھائی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جہاں نقصان کے اسباب ہیں خوف اس سے متعلق ہوتا ہے, جو بے بس ہے اس سے متعلق نہیں ہوتا. تو ایمان کے تقاضوں میں یہ تقاضا موجود ہے, احادیث میں, قرآن میں, حدیث میں, جی علماء کرام کی کتابوں میں, تفسیروں میں, حدیثوں میں, اہل کی بے شمار کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ضرر کے خزانے نقصان کے خزانے. میرے دوست ایمانداری سے بتائیے کہ خوف اللہ سے متعلق رکھیں گے یا غیر اللہ سے ڈرو گے؟ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے, غیر اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے, تو پھر یہ نرسپا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, جن سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, شیطان سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, لوگوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, بڑوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, سانپ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے, بچھو سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے طبعی اضطراب اور بے چینی کی بات, اور ایک ہے عقلی اور شرعی اعتبار سے ماننے کی بات. خوف اللہ ہی سے متعلق ہوگا, یعنی ہم اللہ ہی سے ڈریں گے, غیر اللہ سے نہیں ڈریں گے. اسی لیے اللہ نے کہا لا تخاف, حوالہ یاد نہیں ہے البتہ آیت کا ٹکڑا یاد ہے, فرمایا لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. ایمان ہے, ایماندار ہے کہ مجھ سے خوف کھانا, غیر سے خوف نہ کھانا. لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. تو میں نے دو اسماء کا ذکر کر دیا, ایک اللہ کے نافعیت کا اور ایک اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کا, اور ان دونوں خزانوں کے بارے میں بات آ گئی. تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم نے اللہ کو ان اسماء کے ساتھ مانا ہے, تب سوال یہ ہے کہ میرا ان اسماء کو مان لینے کی وجہ سے میرے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے, یہ چیز آپ سوچتے رہے, یہاں تک کہ کم سے کم آپ کی فکر کا دروازہ کم سے کم 99 کھڑکیاں کھل جائیں. کم سے کم اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اہم اہم نام، خاص طور پر حیات، حیات جی حیات والی صفت، خاص طور پر علم والی صفت، خاص طور پر ارادے والی صفت، اور خاص طور پر قدرت والی صفت، اور خاص طور پر جی علم والی صفت، اور خاص طور پر سننے والی صفت، اور خاص طور پر جی دیکھنے والی صفت، اور خاص طور پر کلام والی صفت، ان صفات پر غور کرتے رہیے. اور بھی بہت سارے اسم اور صفات ہیں، لیکن ان چند صفات پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان میں جان اور عمل کے اندر شان پیدا کریں گے. اہم اجزاء بہت سے رہ گئے، ضروری حصہ آیا، اور بھی اہم اجزاء باقی رہ گئے، لیکن وقت کی تنگی اجازت نہیں دیتی، اتنی بات بھی کافی ہے. اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ ایسی کڑوی طرح تسلی بھی سن لیتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو جزا دے. ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی وسلم وبارک علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کچھ خانگی مصروفیات ہیں، بالخصوص برادر مولانا جمال کی صاحب رہدی کا جامع مسجد جرہ میں اثر کے بعد موجود ہے، اسی لیے آج درس قرآن کو وقفہ رہے گا مصروفیات کی وجہ سے. سنتیں داخل